اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کچھ آسودگی حاصل ہو گئی، لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ مال و دولت آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں نے جب یہ بات دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نفقے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ قیصر و کسریٰ کی گھر والیاں کیسے شاہانہ انداز میں رہتی ہیں اور کس طرح انہیں نوکر چاکر کی خدمات حاصل ہیں، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ توسع ہونی چاہیے خرچے میں اور نفقے میں، یعنی جو کچھ آپ دیتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں ملنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی ازواج مطہرات سے. اللہ رب العزت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر انہیں دنیا چاہیے تو ہم دنیا دے دیں گے، اور اگر وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو تو یقیناً وہ بھی ہم تمہیں عطا کر دیں گے. اب تم یہ فیصلہ کر لو کہ کیا چاہیے، دنیا چاہیے تو دنیا دے دیں گے، لیکن ایسی صورت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نہیں رہے گی، ساتھ آپ کا ساتھ نہیں رہ سکے گا، دنیا البتہ مل جائے گی، اور اگر اللہ اور رسول کو اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر جس طرح سے تنگی میں تکلیف میں گزارا ہو رہا ہے اس طرح سے گزارا کرتی رہو، مطالبے نہ کرو اس قسم کے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. اصل میں اس صورت میں جو اہتمام کیا گیا ہے وہ اسی بات کا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، ایذاؤں سے بچائے. اس پوری صورت میں تقریباً اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے. تو چونکہ یہ ظاہری مطالبہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچی، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عائشہ، میں تم سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا. جب یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ فیصلہ تو میں فوراً کروں گی، اور مجھے آپ چاہیے، اللہ رب العزت چاہیے اور آخرت چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے. یعنی فوراً انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ والدین سے مشورے کی اس میں کیا بات ہے، ہمیں تو اللہ اور رسول اور آخرت چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج مطہرات سے بھی فردن فردن پوچھا تو کسی ایک نے بھی دنیا کی چاہت کا اظہار نہیں کیا اور دنیا کو نہیں چاہا، سب نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ رسول آخرت چاہیے. کیونکہ بھائی بات یہ ہے، یہ ہماری سوچ کی بات ہے خالی کہ آج دنیا نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنا لیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے دنیا کسی کے پاس جتنی چاہے ہو ایک دن ختم ہو جائے گی، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس بادشاہت بھی ہے تو وہ بادشاہت بھی ایک دن ختم ہو جائے گی. پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، بعد میں پھر اس طرح ہو جاتا ہے کیونکہ آدمی اس کا نام لینا ہی پسند نہیں کرتا. اور دنیا بہرحال ایک دن ختم ہو جائے گی، اگر بالفرض اس کے پاس رہی بھی کچھ عرصے تو جب موت آئے گی تو موت جدا کر دے گی مال کو. تو اس لیے اصل یہ ہے کہ اللہ اور رسول اور آخرت کے بدلے میں جو کچھ وہاں ملنے والا ہے بلا شبہ وہ عقل مند آدمی اسی کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر ملنے والا کبھی ختم ہونے والا نہیں. فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا مال میری دولت عقل مندوں میں تقسیم کر دینا، تو فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہوں گے جو زاہد ہوں گے، جو آخرت کو پسند کرتے ہوں گے، اور جو دنیا میں لگے ہوئے نہ ہوں گے وہ عقل مند ہوں. کیونکہ عقل مند وہی لوگ جو ہمیشہ کا سوچے وہ عقل مند ہیں، یہ چند سالوں کا جو سوچے وہ عقل مند. آدمی خود سوچے کہ پلاننگ جب کرتا ہے تو کوئی یہ ہے کہ دو سال کی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی یہ ہے کہ ہمیشہ کی پلاننگ کر رہا ہے، تو عقل کی بات کیا ہے؟ عقل مندی تو یہی ہے کہ ہمیشہ کی پلاننگ ہو، اس لیے کہ ایک دفعہ جب وہاں کی نعمتیں حاصل ہو گئیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. اور خدا نہ کرے اگر ہم نے آخرت کے بدلے میں دنیا حاصل کر لی لیکن آخرت ہمارے پاس نہ آئی تو پھر بہت گھاٹے کا سودا ہے. بہرحال یہاں پر اس کو ذکر فرمایا اور ازواج مطہرات نے آخرت کو پسند کیا. ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ اے نبی کے گھر والی ہو تم عام عورتیں نہیں ہوں، تمہیں اللہ رب العزت جو کچھ تم اعمال کرو گی ڈبل اجر دیں گے، اسی طریقے سے اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوگی اور گناہ ہوگا تو اس کا تمہیں خمیازہ بھی ڈبل بھگتنا پڑے گا۔ یہ اس کو ایسے ہی سمجھ لو کہ ایک عام آدمی ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے تو یقین ہو کہتے بھی جاہل آدمی بیچارے سے غلطی ہو گئی، ایک آدمی پڑھا لکھا سمجھ بوجھ رکھنے والا عالم فاضل، اور پھر اگر خدا نہ کرے کوئی جانتے بوجھتے کو غلطی کرے تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس کا جرم ناقابل معافی، اس لیے کہ اس کو تو سب کچھ پتا تھا۔ اسی طریقے سے نبی کے گھر کی عورتیں جن کے گھر میں وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ کے نبی رہتے ہیں، احکام رات دن آ رہے ہیں، اور پھر وہ کوئی ایسی غلطی کریں تو ان کو غلطی کا خمیازہ بھی ڈبل بھگتنا پڑے گا، جیسا کہ وہ اعمال کریں اچھے تو اس کا ان کو اجر بھی ڈبل ملتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے بیت اللہ میں اگر ہم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں تو ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ ایک نماز پڑھیں ایک لاکھ کا ثواب ملے گا۔ ارے بھائی وہاں اگر گناہ کرو گے تو گناہ بھی تو ایسے ہی ہوگا، جب نیکی تمہیں ایک لاکھ کے برابر مل رہی ہے تو گناہ کا وبال بھی بڑھ جائے گا، اس لیے کہ جگہ کی قدر و قیمت ہے۔ ایک گناہ وہ ہے جو میں گھر پہ کروں اور ایک وہ ہے خدا نہ کرے مسجد میں کروں، یقیناً گناہ مسجد میں کرنے کا وبال بہت زیادہ ہے۔ اب جو اعتکاف کا زمانہ شروع ہوگا تو میں یہی بات بار بار کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو اب گھر پر آ گئے، یہاں اللہ کے گھر پہ آ گئے، اپنے گھر پہ گناہ کرنا تو ایک الگ بات تھی، لیکن یہاں پر کوئی گناہ کرنا، کوئی غلط بات کرنا، غیبت کرنا، اور جو ہے وہ ایسی حرکات کرنا جو شائستہ نہ ہو، تو اس کا وبال بھی زیادہ ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وقر نفی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھو، یعنی بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض ازواج مطہرات کو حج کرایا اور آخری حج کرانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بس یہ حج تم نے کر لیا، اب تم اپنے گھر میں قرار پکڑو، یعنی اب تم باہر نہ نکلو۔ تو بعض خواتین نے یہ سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کہ بس یہ حج کا سفر جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ تم اپنے گھر سے باہر نہ نکلا، چنانچہ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اور بعض فقیہ صحابیات جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بعض صحابیات تھیں، انہوں نے اسے سمجھا کہ اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو اسی قسم کے سفر کے لیے نکل سکتی ہو، اس کے علاوہ بلا ضرورت باہر نکلنا جائز نہیں۔ تو بہرحال خواتین کے لیے کہا گیا کہ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور بالفرض اگر کسی کو اپنے گھر سے نکلنا ہی پڑے، جیسے بہت سی خواتین کو نکلنا پڑتا ہے، ان کو کمانے والا کوئی شخص نہیں ہے، ان کے جو ہے وہ نان نفقے ان کو دینے والا کوئی نہیں ہے، تو ضرورت وہ باہر نکلتی ہیں، تو اگر وہ باہر نکلیں بھی تو حکم یہ دیا کہ پردے کے ساتھ نکلو اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو، اس طرح سے باہر نکلو، کیونکہ اصل نکلا ضرورت کے تحت ہے، اور جب ضرورت پوری ہو جائے فوراً اپنے گھر واپس آؤ۔ تو یہاں پر اس کو بھی اللہ رب نے تفصیل سے ذکر کیا، اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو حکم تمہیں دے رہے ہیں یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے نجاست کو پاک صاف کر، نجاست کو دور کر دیں اور تمہیں پاک کر دیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا لِيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تاکہ اللہ تعالیٰ گندگی کو تم سے دور کر دیں اور تمہیں پاک صاف کر دیں۔ اہل بیت سے مراد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بعض موقع پر فرمایا حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، ان کو ایک چادر میں آپ نے لیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح آگے جو حکم ہے تو اس میں اللہ رب العزت نے مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان اسی طرح ذاکر مرد ذکر کرنے والے، مرد ذکر کرنے والی عورتیں، سب کا ذکر الگ الگ کیا۔ بعض خواتین کو شبہ ہو گیا کہ بھئی قرآن مجید میں جو احکام ہیں ان کے جو مخاطب ہیں وہ زیادہ تر مرد حضرات ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ہمیں بالکل بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر نہیں فرمایا۔ حالانکہ جہاں کہیں بھی مردوں کا ذکر کیا ہے تو اصل میں مردوں کے جو احکام دیے گئے ہیں ضمن میں عورتیں بھی شامل ہیں اس میں، لیکن چونکہ عورتیں چھپانے کی چیز ہوتی ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں سوائے حضرت مریم کے کسی اور عورت کا نام بھی نہیں لیا، اور حضرت مریم کا نام بھی ضرورتاً لیا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منسوب کرنا تھا والدہ کی طرف، اس لیے، ورنہ پورے قرآن مجید میں کہیں امرأۃ فرعون کہا، کہیں امرأۃ لوط کہا، یعنی لوط کی بیوی، اور اسی طریقے سے فرعون کی بیوی، یہ تو کہا لیکن کہیں نام نہیں لیا۔ تو اصل تو یہی ہے کہ عورتوں کا نام بھی نہ لیا جائے، بچنا چاہیے جس حد تک ہو سکے، کیونکہ وہ چھپانے کی چیزیں پردے کی چیز، اس لیے اللہ رب العزت نے اتنا اہتمام فرمایا یہاں بھی، لیکن چونکہ ان کے جو خدشات سے ان کو بھی دور کرنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس پوری آیت میں مردوں اور عورتوں کا سب کا ذکر فرما دیا. چنانچہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، یہ سارے سب مردوں کا بھی عورتوں کا سب کا ذکر کر دیا. ان سب کو ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ سب ذکر کر کے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے سب کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، یعنی مرد ہوں یا عورتیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی ہے. اگر خواتین آگے نکلیں گی اللہ تعالیٰ انہیں آگے بڑھا دیں گے، اگر مرد آگے بڑھنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں آگے بڑھا دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی نظر میں اس معاملے میں کوئی تفریق نہیں. عورتوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، مردوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، البتہ میدان دونوں کے الگ الگ ہیں. عورتوں کا میدان ان کا گھر ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھر میں رہیں اور گھرستی کا کام کریں. مردوں کو اللہ نے دوسرے کام ذمہ داریاں سونپی ہیں کہ وہ عورتوں کو نان نفقہ لا کر دیں، ان کو کما کر کھلائیں، عورتوں کو گھروں سے نکلنے پر مجبور نہ کریں. یہ سب جو ہے وہ بات، یہ سچی بات ہے، عورتیں اگر خراب ہوتی ہیں تو اس میں مردوں کا ہی قصور ہے. آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم نے انہیں کتنی آزادیاں دے رکھی ہیں، غلط آزادی، جائز آزادی سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن جب ناجائز آزادیاں ہم دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں عورتیں بے تکلف ہو جاتی ہیں مردوں سے بھی، اور ان کو دوستوں سے ملوا رہے ہیں، ہاتھ بھی ملا رہی ہیں، سارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جو ہے وہ مشترک مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، مخلوط محفلیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں ہمارے ذرہ برابر جو ہے وہ غیرت جو ہماری جاگتی نہیں. نتیجے بعد میں اگر خدا نہ کرے ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، دوستیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد سارا الزام عورت پر آ جاتا ہے کہ صاحب دیکھو عورت نے یہ کر دیا. بھائی اس میں قصور ہمارا بھی تو ہے، ہم بھی تو سوچیں، اگر ہم ہی انہیں سیدھے راستے پر رکھنا چاہتے تو یقیناً وہ سیدھے راستے پر بھی چل سکتی تھی، لیکن اگر ہم نے انہیں آزاد کر دیا تو آپ آزاد رہیں گے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے خواتین اور عورتوں اور مردوں کا میدان کو بیان فرمایا کہ دونوں کے میدان الگ الگ ہیں، اور دونوں اپنے میدانوں میں محنت کریں، اللہ کی نظر میں کوئی تفریق نہیں. اس اعتبار سے بعض خواتین کا مقام اللہ کی نظر میں مردوں سے ہی بڑھ کر، جیسے کہ حضرت مریم کا آپ نے ذکر سنا، حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر صحابیات ہیں، اور جو ہے وہ فرعون کی بیوی آسیہ، اور اسی طریقے سے بہت سی خواتین ہیں بعد میں آنے والی، رابعہ بصریہ وغیرہ، اللہ نے ان کا مقام بہت سے مردوں سے آگے رکھا ہے. تو اس لیے جو بھی محنت کریں گے اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ جو بھی عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم انہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ، میں ایک خاص حکم فرمایا، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کر دیں، اللہ کے رسول کو فیصلہ کر دیں، اذا قضى اللہ ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے دیں تو کسی مرد کے لیے، کسی عورت کے لیے اب اس میں اختیار باقی نہیں ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے. جب تک حکم نہیں دیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب حکم دے دیں اب بات پکی ہو گئی. اس آیت کا شان نزول سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لے پالک بیٹے تھے، یعنی حضرت زید، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آگے تھے بچپن سے. انہیں لوگوں نے اغوا کر لیا اور اغوا کر کے بازار میں لا کر بیچ دیا غلام بنا کر، حالانکہ حقیقتاً یہ غلام نہیں تھے، لیکن ان کو اغوا کیا کچھ لوگوں نے، اغوا کر کے مکے کے بازار میں لا کر بیچ دیا، اور ہوتے ہواتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. میں تو کہتا ہوں کہ قسمت کے دھنی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور آپ نے ان کی تربیت فرمائی، اور پھر انہوں نے اتنی خدمت کی آپ کی، آپ نے انہیں اپنے منہ بولا بیٹا بنا دیا، لوگ زید بن محمد کہنے لگے. لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ باپ اپنے باپ کی طرح منسوب کرنا چاہیے، اس لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ کسی شخص کا باپ کوئی اور ہو اور وہ کسی اور کی طرح منسوب ہو، اس لیے منع فرمایا کہ ایسا نہ کہو. تو لوگ پھر دوبارہ زید بن زید کے ان کے اپنے والد کے نام سے ان کو منسوب کرنے لگے. تو بہرحال یہاں پر اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی ہی بات نہیں ہے کہ ایک کو مبولا بیٹا قرار دیا اور اس کے بعد پھر ختم ہو گئی بات، کہ کسی بڑے آدمی نے ایک بات کہہ دی پھر بھول گئے، ایسا نہیں، بلکہ اپنی پھوپھیزاد بیٹی سے شادی کرنے کے لیے کہا ان کو. چنانچہ جب ان کا پیغام ان کے ہاں بھیجا گیا تو انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ چونکہ غلامیت کی عرفیت ان کو لگی ہوئی تھی، یعنی غلام آزاد کردہ غلام کہلاتے تھے، تو اس لیے ان کے گھر والوں نے اس کو پسند نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی تو اب اس کے بعد اختیار نہیں ہے کسی کو، لہذا جب یہ آیت نازل ہو گئی تو انہوں نے اپنے معاملے سے رجوع کر لیا اور پھر وہ نکاح کے لیے تیار ہو گئیں. تو اس کو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے. اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کر دیں، ان یکون لهم الخیار، تو پھر اختیار باقی نہیں رہتا. اسی طریقے سے ایک انصاری صحابی تھے، غالباً حضرت جلیبی بھی غالباً نام ہے، تو آپ نے ان کا رشتہ کہیں بھیجا تو ان کے گھر والوں نے پسند نہیں کیا. تو جب یہ آئے تھے اس موقع پر نازل ہوئی تھی، تو انہیں جب پتہ چلا تو اس بچی نے کہا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میں تیار. تو بہرحال پھر اس کے والدین بھی تیار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے لیے دعا فرمائی. تو مدینہ منورہ میں سب سے بڑا گھر، سب سے روشن گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں انہی کا تھا. تو بہرحال یہاں پر اصل بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب اللہ رسول کو فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے، پھر اللہ اور رسول کے فیصلے کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے. اور آگے مزید اس بات کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہر کام میں اس کی حکمت ہوتی ہے. حضرت زید سے نکاح ہو گیا حضرت زینب کا، لیکن چونکہ دل ملے ہوئے نہیں تھے اور حضرت زینب اپنے آپ کو برتر سمجھتی تھی حضرت زید سے، تو اس لیے آپس میں کچھ نہ کچھ کبھی کبھی توت کار ہو جاتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آ کر حضرت زید حضور اقدس اعظم کو یہ بات آ کر بتلایا کرتے تھے. ایک مرتبہ غالباً آپ نے یہ کہا بھی کہ چونکہ حضرت زینب کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو رہا صحیح طور پہ، تو میں چاہتا ہوں کہ طلاق دے دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ چونکہ یہ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ اگر جو منہ بولا بیٹا تھا اس کو سگا سمجھتے تھے بالکل، اور اس کی بیوی کو بھی بالکل سگے بیٹے کی بیوی بہو کی طرح سمجھتے تھے. تو اللہ رب العزت جاہلیت کی اس رسم کو ختم فرمانا چاہتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ زید طلاق دیں گے، اور طلاق کے بعد جب عدت گزر جائے گی تو حضرت زینب سے آپ نکاح کریں گے، یعنی اس بات کی اطلاع دے دی تھی. لیکن جب حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ طلاق دے دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وجوہ کی بنا پر ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، طلاق نہ دو. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے محبوب، تمہیں یہ پتہ بھی ہے کہ یہ طلاق دیں گے اور پھر وہ تمہارے نکاح میں آئیں گی، پھر تمہیں وہ ایسی بات تم کیوں کہہ رہے ہو، حالانکہ تمہارے دل میں یہ ہے اور دل میں ارادہ ہو چکا کہ اب میں ان سے نکاح کروں گا. تو یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئی، جس کو یہاں پر بھی ذکر کر دیا. وَاِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ امسک عَلَيْكَ زَوْجَكَ، یعنی آپ نے حضرت زید کو جو یہ کہا کہ امسک عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں ہی رکھو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، حالانکہ آپ اپنے دل میں ایک بات چھپائے ہوئے تھے اور وہ دل میں یہی تھی کہ بھئی بعد میں نکاح مجھ سے ہوگا. اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلی شان کے اور منصب کے خلاف یہ بات نظر آئی کہ یہ بات بھی ظاہری اعتبار سے بھی مناسب نہیں. مطلب یہ تھا کہ آپ، اصل میں ایک وجہ یہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چونکہ لوگ تانے دیتے کہ اپنے بیٹے کی بہو سے بیوی سے شادی کر لی، تو اس زمانے میں اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، تو ایک پوشیدہ بات یہ بھی تھی دل میں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا یہ، تو اب آپ کو کسی قسم کے دل میں ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں تھی، یہ وہ بات تھی اصل میں جو شان کے خلاف تھی. واللہ احق ان تخشى، یعنی آپ لوگوں سے نہ ڈریں بلکہ اللہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان سے ڈرا جائے. فلما قضى زيد منها وترا زوجنا کہا، یہاں ایک بات لطیفے کے طور پر بھی ہے کہ ایک طرف تو حضرت زید جو زید بن محمد کہلانے لگے تھے، بعد میں پھر زید بن حارثہ کے نام سے ان کی ولدیت کی طرف ان کو لوٹا دیا گیا، تو یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز تھا ان کے لیے کہ زید بن محمد لوگ کہتے تھے، لیکن پھر بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا تو انہیں یقیناً دل میں اس کا ملال ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اس ملال کو دور کرنے کے لیے حضرت زید کا نام قرآن مجید میں ذکر کر دیا، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر کا نام بھی قرآن مجید میں کہیں نہیں. یعنی واحد صحابی ہیں یہ جن کا ذکر قرآن مجید میں نام لے کر اللہ نے کیا ہے. فلما قضا زید، تو حضرت زید جو ہیں ان کا نام لے کر اللہ نے ذکر کیا تاکہ ان کو دل میں جو تھوڑا بہت ملال ہوا ہے وہ ملال جاتا رہے، بلکہ اب قیامت تک ان کا نام اللہ رب العزت نے قرآن میں درج فرما دیا کہ ان کے نام جب بھی کوئی لے گا تو زا یا اور دال تین حرف ہیں اس میں، اور ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہیں، تو جب کوئی زید کہے گا 30 نیکیاں ملیں گی اسے. تو بتائیے کتنی بڑی فضیلت انہیں حاصل ہو گئی، اللہ رب العزت نے یہ بھی ان کو فضیلت عطا فرما دی. اور جاہلیت کی جو رسم تھی کہ اپنے بیٹے کی منہ بولے بیٹے، یعنی حقیقی بیٹے کی بہو سے تو شادی جائز نہیں ہے بیوی سے، لیکن منہ بولا بیٹا چونکہ وہ حقیقی معنی میں بیٹا نہیں ہوتا، اور زمانہ جاہلیت میں بالکل حقیقی سمجھتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس رسم کو ختم فرمانا تھا. اس لیے یہ سارا معاملہ ہوا کہ حضرت زید سے ان کا نکاح بھی ہوا، نکاح کے بعد طلاق ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. تو اس رسم باطل کو جو اس زمانے میں رائج تھی اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا. اور آگے اسی طریقے سے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہی بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ولکن رسول اللہ مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے مرد اولاد نہیں ہوئی، آپ کے چار صاحبزادے تھے، قاسم، طیب اور طاہر، یہ حضرت خدیجہ سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماریہ قبطیہ سے تھے جن کا نام ابراہیم تھا، اور جن کی موت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، ہم تمہارے فراق میں بہت رنجیدہ ہیں، لیکن زبان سے کوئی شکوے کی بات نہیں کہتے، ہم اللہ کے عمل پر راضی ہیں. تو چار صاحبزادے تھے، لیکن چونکہ وہ بلوغ سے پہلے انتقال کر گئے، چھوٹے تھے جب وہ انتقال ہو گیا، یعنی رجل نہیں بنے تھے، وہ بالغ نہیں ہوئے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں. اس سے پتہ چلا کہ چھوٹے بچوں کے باپ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ وہ دنیا میں جلدی انتقال کر گئے بلوغ سے پہلے، اس لیے فرمایا. اور جہاں تک صاحبزادیوں کا تعلق ہے تو یقیناً آپ کی چار صاحبزادیاں بھی تھیں، اور اس کا ذکر آگے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا بھی ہے. تو ایک تو فائدہ یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اب کوئی دجل کرے، کوئی ذلی بروزی تقسیم کرے نبی کی، تو وہ سب دجل فریب علماء کرام چاک کرتے رہیں گے، اور کوئی نبی آپ کے بعد آنے والا نہیں ہے، بلکہ نبوت کا جو کام اللہ تعالیٰ نبیوں سے لیتے تھے اب اس امت ہی نے انجام دینا ہے. اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. آگے اللہ رب العزت نے احکام مزید بہت سے احکام اس میں جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، خاص طور پہ نکاح اور طلاق سے متعلق بھی کچھ احکام ہیں. اور ایسے ہی نبی کے گھر میں جب داخل ہو تو انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ کھاتے ہی اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، بعض لوگ بیٹھ کے گپ شپ لگانے لگتے ہیں، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے ان کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم آپ اٹھ کے جاؤ گھروں پہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے، اس لیے کھاؤ پیو اور اس کے بعد اپنے گھروں کو جاؤ. الا یہ کہ جہاں بے تکلف دوستانہ ہو وہاں معاملہ اور ہے، لیکن اگر جہاں دعوت ہو تو دعوت کھانے کے بعد پھر بلا ضرورت بیٹھنا صحیح نہیں ہے بلکہ پھر اجازت لے کے روانہ ہو جانا چاہیے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں ذکر کیا ہے، جو یقیناً ایک تفصیل طلب موضوع ہے، پہلے میں پچھلے سال بیان کر بھی چکا ہوں، اس لیے یہاں اس دفعہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنی بات ہے کہ جو بنیادی اور اصولی طور پر سمجھنے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا کوئی منکر نہیں ہے. اور کیسے منکر ہو سکتا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اتنے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم اگر ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں تب بھی آپ کا ادنا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. البتہ طریقہ کار اور عقائد کی بات ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی طریقہ درست رکھو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی درود شریف پڑھنا چاہے، سلام بھیجنا چاہے، تو بھئی بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ کھڑے ہی ہو کے پڑھو. بلکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز میں جو درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو وہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں یا بیٹھ کر پڑھتے ہیں؟ یہ دیکھ لیں کون سے مقام پر پڑھتے ہیں. بھائی جب تحیات میں بیٹھتے ہیں تو اسے پڑھتے ہیں کہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی طرح اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سلام کو تو جانتے ہیں کہ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ، صلوات کیا ہوتا ہے؟ صلوات و سلام دو چیز ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اور اسی طرح اللہم بارک علی محمد آخر تک فرمائیے صلات. تو صلات و سلام دونوں مل کر ہو جاتے ہیں. اسی لیے درود شریف ایسے سیغوں سے پڑھنا چاہیے جس میں صلات کا بھی ذکر ہو، سلام کا بھی ذکر ہو. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، جب آدمی یہاں پر پڑھے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، علیہ کا نہ پڑھیں، اس میں عقیدے کی بھی خرابی آتی ہے، معنی کی بھی خرابی آتی ہے. جب کاف صیغہ خطاب کا بولا جاتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو، اس لیے یہاں پر ہم بولنا چاہیے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور جب آپ روزہ اقدس پر جائیں تو وہاں حکمے کا بھی اسی طرح پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو بات ساری سمجھ کی ہے، جب آدمی سمجھ لے گا تو انشاءاللہ پھر کوئی جھگڑے نہیں ہوتے. جھگڑے تبھی ہوتے ہیں جب آدمی للہیت کو چھوڑ کر نفسانیت پر چلے. تو بہرحال الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنا چاہیے، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جب کہیں جب روزہ اقدس پر حاضری ہو وہاں پر. اور اگر کسی شخص کو بہت ہی زیادہ غلبہ حال ہے، یہاں بھی آنکھیں بند کرتا ہے تو روزہ اقدس پہ پہنچ جاتا ہے، اور محبت میں اگر کہہ لیا تو کوئی حرج نہیں، اس کو لڑائی کا اور جھگڑے کا ذریعہ بھی نہیں بنانا چاہیے. اگر کسی نے کہہ لیا تو کوئی کفریہ جملہ نہیں کہا. البتہ یہ عقیدہ رکھ کر نہ کہے کہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں جیسے اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں تو پھر امام کو بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ نماز پڑھائے، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتے ہوئے کسی کی امامت جائز ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو پھر کسی اور کی امامت جائز نہیں ہو سکتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانا چاہیے. اس لیے ایسا عقیدہ نہیں رکھا ہے. حاضر و ناظر کا مسئلہ صرف اللہ رب العزت کے لیے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر، وہ گھر میں بھی ہے، وہ یہاں بھی ہے، ہر جگہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اپنی قبر میں موجود ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ہم جب صلاۃ والسلام وہاں پڑھتے ہیں تو آپ سنتے ہیں، اور خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا کہ جب تم اپنے علاقوں سے درود و سلام بھیجو گے تو فرشتے اللہ نے متعین کیے جو مجھ تک پہنچا دیں گے. یعنی یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ جب تم یہاں صلاۃ والسلام پڑھو گے تو اللہ نے کچھ فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو تمہارا صلاۃ والسلام مجھ تک پہنچائیں گے، اور جب تم آگے میری قبر پہ پڑھو گے تو میں خود سنوں گا اور جواب دوں گا. تو بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی، اب اس کے بعد کون سی بات باقی رہ گئی؟ لہذا اس قسم کے جھگڑوں میں اور جو ہے وہ اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور اگر کوئی بحث و مباحثہ کرے تو اس سے بحث و مباحثہ آپ مت کیجیے، اس سے کہو کہ اچھا بھائی آپ اپنے علم کے مطابق عمل کریں، میں اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہوں. جھگڑا مت کیجیے اس معاملے، کیونکہ کبھی بھی مناظروں سے اور ان جھگڑوں سے کبھی بھی حق بات نہ واضح ہوتی ہے اور نہ دوسرا آدمی مانتا ہے. اور خاص طور پر جب خدا نہ کرے کسی کی عقل سلب ہو جائے تو پھر تو کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں، آپ چاہے لاکھ اس کو دلائل دے دیں. اسی طریقے سے 13ویں 23واں پارہ جو آج تلاوت کیا گیا ہے، اس میں سورہ یاسین ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے آپ جانتے ہیں، اس کو قلب قرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کا دل. اور چونکہ اس میں آخرت سے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے احکام بیان فرمائے ہیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم اپنے مردوں پر اس کو پڑھا بھی کرو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پڑھنا جو ہے صرف مردوں ہی کے لیے ہے، بلکہ ویسے بھی تلاوت اس کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے. بلکہ بعض روایت میں یہ کہ جو شخص صبح سورہ یاسین پڑھے گا تو شام تک خوش رہے گا، اور شام کو پڑھے گا تو انشاءاللہ صبح تک خوش رہے گا. تو اس سورہ یاسین کو صبح اور شام کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، ورنہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ سورہ یاسین صبح پڑھو، شام کو سورہ واقعہ پڑھو، اور رات کو سورہ ملک پڑھو، اور ہفتے میں ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھو، اس کی تلاوت کرو. بہرحال اس میں تفصیلی احکام اللہ نے دیے ہیں، آخرت سے متعلق خصوصی احکام ہیں، ان کو ذکر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے سورہ صافات میں آگے اللہ رب العزت نے دو آدمیوں کا ذکر کیا ہے، جو ایک جنتی تھا اور ایک دوزخی. یعنی دنیا کے اندر ایک شخص، دو دوست تھے، انہوں نے ایک جگہ تجارت کی، اور تجارت کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں نفع پہنچایا، تقریباً 8,000 درہم انہیں نفع میں ملے. تو دونوں نے 4,000-4,000 درہم بانٹ لیے، اور بانٹنے کے بعد دونوں جدا ہو گئے. تو ایک شخص نے تو یہ کیا کہ 1,000 درہم سے زمین خریدی. دوسرے دوست کو جب پتہ چلا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک سودا کیا کہ یا اللہ، میرے دوست نے زمین خریدی، میں یہ تیرے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اور جنت کی زمین خریدتا ہوں آپ سے. بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اس زمین پر مکان بنا لیا، محل بنا لیا 1,000 درہم کا. اس نے کہا کہ یا اللہ، میں اس 1,000 کو مزید صدقہ کرتا ہوں اور جنت کے محلات تجھ سے طلب کرتا ہوں. بعد میں پتہ چلا کہ اس نے مزید 1,000 خرچ کیا اور شادی کر لی. اس نے کہا کہ یا اللہ، میں جنت کی حوروں کے لیے پیغام دیتا ہوں اور 1,000 درہم میں صدقہ کرتا ہوں. مزید پتہ چلا کہ باقی 1,000 درہم سے اس نے ساز و سامان خرید لیا، نوکر چاکر خرید لیے. اس نے کہا کہ یا اللہ، میں جنت کے جو نعمتیں اور جنت کا ساز و سامان اور وہاں کے جو ہے وہ جو خادمین ہیں ان کو آپ سے سودا کرتا ہوں. بہرحال اس طرح سے معاملہ ہو گیا. بعد میں کسی وقت یہ جو نیک آدمی تھا اس کو ضرورت پڑی، تو اس نے سوچا کہ اپنے دوست کے پاس جاؤں، اپنے دوست کے پاس جا کر اس سے اپنی ضرورت کہی. تو اس نے کہا بھائی، پیسے تو تیرے پاس بھی تھے، وہ کہاں گئے؟ اس نے بات بتا دی کہ بھائی اس طرح سے میں نے تو اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا، سارے پیسے صدقہ کر دیے. تو اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ واقعی تجھے اس بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے ہم؟ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کیا تجھے یقین ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا میں تو نہیں مانتا، اور کہا کہ میں تجھے ایک پائی بھی نہیں دوں گا. اس کو بھگا دیا. تو میرا اللہ رب العزت نے اس سورت میں، سورہ صافات میں، ان دو آدمیوں کا ذکر کیا. بعض حضرات نے ان کو متعین کیا ہے، اگرچہ قرآن مجید میں تو متعین نہیں کیا گیا، لیکن بعض حضرات نے مختلف واقعات کی بنا پر، جیسے کہ ان دو آدمیوں کا ذکر کیا. اور 15ویں پارے میں وضرب لہم مثل الرجلین کے اندر اس کو ذکر کیا گیا. تو بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قال قائل منہم انی کان لی قرین، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم فیصلہ کر دیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو ایک شخص یہ کہے گا کہ انی کان لی قرین، میرا ایک دوست ہوتا تھا دنیا میں، آج نظر نہیں آ رہا. یقول وائنک لمن المصدقین ایذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، یعنی وہ یہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو قال هل انتم مطلعون، اللہ تعالیٰ فرمائیں کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ اس کو دیکھے گا. فطلع فرآہ فی سوائے الجحیم، تو دیکھے گا کہ وہ جہنم کے بیچوں بیچ ہوگا. قالت اللہ ان کت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اس وقت وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم، اگر میں تیری بات مان لیتا تو تو نے تو مروا دیا تھا اپنے ساتھ مجھے بھی، یعنی تو تو جہنم میں گیا، اگر میں تیری دوستی کی خاطر تیری بات مانتا رہتا تو یقیناً مجھے بھی پھر آج اسی جہنم میں جلنا پڑتا. اور خوشی کا معاملہ، ایسی خوشی اس پر آئی کہ اس نے کہا فما نحن بمیتین، کیا ہم مریں گے نہیں اب؟ یعنی ایک آدمی جب خوشی کی زیادتی ہوتی ہے اس کو تو کہتا ہے کہ واقعی کبھی ہم مریں گے نہیں، یعنی اب ہمیشہ ہمیشہ ہمیں زندگی ہے. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ آدمی دنیا میں جب دوست بنائے تو دیکھ بھال کے بنائے. بعض دوست انسان کو خاموشی کے ساتھ عقائد افکار اور نظریات کی بنیاد پر آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر آخر جہنم کے گھڑے میں اس کو ڈلوا دیتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا 25 پارے میں الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلا خلیل کی جمع ہے کہ دوست جو ہیں وہ دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن. الاخلا بعضهم لبعض عدو, ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, لیکن کون؟ الا المتقین, لیکن جو تقوی والے دوست ہیں وہ آپس میں دوستی ہوں گے, وہ وہاں ان کی دوستی وہاں بھی برقرار رہے گی. اس سے پتہ چلا کہ تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوتی ہے وہ یہاں بھی کام آتی ہے, وہ وہاں بھی کام آئے گی. اور خدا نہ کرے اگر برائیوں کی بنیاد پر اور غلط کاموں کی بنیاد پر جو دوستی کی جاتی ہے وہ یہاں بھی مروا دیتی ہے کسی کو, یہاں بھی پھنسوا دیتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو پھنسا دیتی ہے. اس لیے ایسے دوست جب آدمی بنائے کسی کو تو دیکھ بھال کر دوستیاں کرے. اور ساتھ میں فرمایا کہ ان ھذا لہ الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون, یہ ہے سب سے عظیم کامیابی. یعنی جب جنت مل گئی تو سمجھیے آپ کامیاب ہو گئے, لیکن خدا نہ کرے اگر جہنم میں چلے گئے تو دنیا میں چاہے جتنے بھی لینڈ لارڈ تھے, دنیا میں چاہے جتنی آپ کی میلیں تھیں اور جو کچھ بھی تھا, لیکن اگر آخرت کے اعتبار سے ناکام ہے تو اللہ نے اسے ناکام قرار دیا. اور فرمایا کہ لمس لہٰذا فلیعمل العاملون, ایسے ہی کام کرنے چاہیے کرنے والوں کو, لمس لہٰذا اس جیسے کام کرنے چاہیے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیچھے جنت کا بھی ذکر فرمایا, دوزخ کا بھی ذکر فرمایا, پھر دو دوستوں کا ذکر کیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے. ازالی کا خیر النزولا ام شجرت الزقوم, اللہ تعالیٰ کی مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ زقوم جو ہے یہ ایک درخت ہے جو جہنم کے بیچوں بیچ پیدا ہوگا, انتہائی کڑوا اور کانٹے دار. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار نے مذاق اڑایا, کہا کہ لو میاں اب درخت بھی آگ میں پیدا ہوں گے, آگ تو جو ہے وہ سب کچھ کھا جاتی ہے تو درخت کہاں سے پیدا ہوں گے. گویا استہزاء اور مذاق کیا. اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا کہ انہا شجرت تخرج فی اصل الجحیم, یہ درخت ہے ہی جہاں آگ میں پیدا ہونے والا, یہ تو جہنم کی بالکل نیچے بنیادوں میں پیدا ہوگا اور بڑھے گا, اور یہ غذا ہوگی کافروں کی, یہ ہوگی جہنمیوں کی غذا. تو اس لیے وہ جو اعتراض تھا وہ ختم ہو گیا. بعض چیزیں دیکھیے, پانی اب اگر ہم پانی میں ڈوب جائیں تو ہم مر جائیں گے, لیکن سمندر کی جو مخلوق ہے مچھلیاں وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو اب اگر کوئی درخت ایسا ہو جس کا مزاج اللہ تعالیٰ آگ بنا دیں, آگ ہی اس کا کھانا پینا ہو, تو وہ آگ ہی میں پنپے گا, اس کی نشو نما آگ میں ہوگی, اس کو اگر آگ سے نکالو گے تو ختم ہو جائے گا. دنیا میں بھی ہمارے یہاں زقوم کا درخت, کوڑ تمبا باز کہتے ہیں اس کو, اور باز ناگفن کے نام سے اس درخت کو جانتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہ روس الشیاطین, اس کے پتے جو ہیں ایسے ہوں گے, اس کے پھل جیسے کہ شیطان کا سر. تو گویا کہ وہ شیطان کا سر یعنی قریب المنظر ہوگا. تو یہاں پر بھی ناگفن کے نام سے ہوتا ہے اور غالباً اسی درخت کا ذکر ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یقیناً جس طرح جنت کے میووں کا ذکر ہے, پھلوں کا ذکر ہے, تو یہاں کے میوے اور طرح کے ہوں گے, وہاں اور طرح کے ہوں گے, یعنی صفات الگ الگ ہوں گی, دیکھنے میں چاہے وہ ویسے ہی ہوں. اسی طریقے سے درخت بھی ویسے ہی ہوں گے, لیکن اس کی جو کراہیت ہے, اس کی جو خرابی ہے, وہ یقیناً دنیا کی خرابی سے زیادہ بڑھ کر ہوگی. تو اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانہ رؤوس الشیاطین فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنَ الْبُطُونِ. بہرحال جنت میں دوزخ میں جو پینے کو پانی ہوگا گرم, اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا. اور بھی اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ذکر فرمایا جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں. اس واقعے کو یہاں پر اللہ نے تفصیل سے ذکر فرمایا. پھر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا جو مچھلی والے تھے, اور اس کا واقعہ میں کچھ نہ کچھ پہلے بیان کر چکا ہوں. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت الیاس کا اور حضرت لوط کا بھی یہاں پر مختصر سے واقعات کو ذکر کیا ہے. اور آگے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک واقعے کو بھی ذکر کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے جو حکومت مانگی تھی اس کو بھی ذکر کیا. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم اناب. آگے فرمایا قال رب اغفر لي. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی خطا ایسی ہو گئی تھی جب وہ متنبہ ہوئے اس پر تو فوراً, یعنی بعض نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ زبان سے ایک دفعہ یہ نکل گئی, بات نکل گئی کہ اللہ داؤد کا سارا گھرانہ تیری حمد و ثنا میں ہر وقت لگا ہوا ہے, اوقات تے ہیں, اگر ایک شخص جو ہے وہ صبح ذکر کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ دوپہر میں کر رہا ہے, ایک فریق دوپہر میں سو رہا ہے تو دوسرا شام کو ذکر کر رہا ہے, یعنی 24 گھنٹے میں یعنی اوقات اس طرح سے طے تھے کہ کوئی نہ کوئی فریق جو ہے وہ اللہ کا ذکر میں مشغول رہتا تھا. تو یہ بات تھوڑی سی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے نکل گئی. اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں اپنے نبیوں سے اور اپنے جو قریب ہوتے ہیں ان سے پسند نہیں ہوتی, کہ ہے تو یہ فخر کی بات تھوڑی سی, اس لیے آپ نے پسند اللہ نے پسند نہیں کی اور ان کو وہ ابتلا میں مبتلا ہو گئے. اب وہ دو ابتلا, چاہے دو فریق تھے گھر میں آ گئے یا دو فرشتے تھے بشکل انسانی آئے اور انہوں نے آ کر حضرت داؤد علیہ السلام کو مشغول کر دیا, ایک جھگڑے کی صورت سامنے لے آئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھو انصاف سے کام لینا اور بے انصافی مت کرنا, اور اس قسم کی گفتگو کرتے رہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام بڑے حلم سے بردباری سے کام کرتے رہے, سنتے رہے, لیکن اس معاملے میں کچھ وقت ایسا گزر گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھرانے میں سے کوئی شخص بھی ذکر میں مشغول نہیں تھا. تو جب اس پر متنبہ ہوئے تو فوراً سمجھ گئے کہ بھائی میں نے جو بات کہی تھی اللہ کو پسند نہیں آئی, اور فوراً جو ہے وہ اس پر ابتلا سامنے آ گیا, آزمائش ہو گئی. اس لیے فوراً جیسے ہی ابتلا ہوئی تو انہوں نے فوراً یہ کیا کہ اپنے آپ کو سجدے میں ڈال دیا, یعنی سجدے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ابتلا آئی تھی, اور اس ابتلا پر جب انتباہ ہوا تو فوراً انبیاء علیہ السلام جیسے ہی اپنی غلطی پر متنبہ ہوتے ہیں تو اسی وقت رجوع کر لیتے ہیں اللہ رب العزت سے. تو فرمایا قال رب اغفر لی وهب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی. اے اللہ, ایک تو میری مغفرت فرما دے اور دوسرا یہ کہ مجھے ایسا ملک ادا فرما کہ جو میرے بعد کسی اور کو نہ دے. انک انت الوہاب, آپ دینے والے. فسخرنا لہ الریح, تو اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. بہرحال ان کا ذکر یہاں پر کیا. اسی طرح حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام جو صابر نبی ہیں, جن کا ذکر تھوڑا بہت میں نے پہلے ذکر کیا ہے, ان کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا. اور پھر دوبارہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اور مسجود ملائک ہونا ان کا, اس کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. اور شیطان کا وہ مدت جو میں نے پہلے ذکر کی تھی کہ اس نے کہا کہ مجھے ایک مدت دے دیجئے جس میں میں انسانوں کو گمراہ کروں, تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ, تجھے ہم نے مہلت دی, لیکن کب تک؟ الى یوم الوقت المعلوم, یعنی ایسے وقت تک جو وقت اللہ ہی کو معلوم ہے, یعنی جو تم چاہ رہے ہو اس وقت تک نہیں, یوم الباس تک نہیں, بلکہ یوم الوقت المعلوم. اس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا. ساتھ میں فرمایا قال فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اس نے قسم کھائی کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا لوگوں کو. الا عبادک منھم المخلصین, لیکن تیرے مخلص بندے جو ہیں وہ میری گرفت میں نہیں آئیں گے. اس سے پتا چلا کہ جو مخلص بندے ہیں اللہ رب العزت کی صدق دل کے ساتھ فرما برداری کرتے ہیں, وہ شیطان کے بہکائے میں نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما دیں جو شیطان کے گمراہ کرنے سے گمراہ نہیں ہوں گے, بلکہ عبادک المخلصین جن کو کہا گیا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرما دے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ, اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. ایک صاحب, ان کے والد بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عطا فرما دیں. اسی طریقے سے ایک صاحب کی اہلیہ کا آپریشن ہوا ہے, تو ان کے بھی دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحت یاب فرما دیں. ایک صاحب اپنے گھریلو مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, اور ان کی بیوی اپنے گھر چلی گئی ہیں, تو اس سلسلے میں آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر والوں کو ہدایت دیں اور وہ اپنے گھر واپس آ جائیں. یہ بھی دعا فرما دیجیے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیں. اسی طرح اور مختلف حاجتیں لوگوں کو ہیں، اللہ آپ سب جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیں، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دیں، پریشانیوں کو دور فرما دیں، عافیت دارے نصیب فرما دیں. جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.